کربلا 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 آج شفیع پہ غربت کی گھٹا چھائی ہے
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره وسببا للمزید من فضله والدلیل علی آلائه وعظمته وهو الذي ليس لقضائه دافع ولا لأقضائه مانع فطرى أجناس البدائع وهو الجواد الواسع الذي لا تزيده كثرة الأعطاء إلا جودا وكرما والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم درود بيت زيد فیضان کے عالم عشر محرم کی مجالس روب اختتام ہے اور ہر سال انسان مومن ایک انتظار کرتا ہے سید الشہدا کے چڑھنے والا کہ ایام اعظم آئے سید الشہدا کا غم منایا جائے ایام اعظم آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں لگتا ہے کہ دو چار دنوں پر یہ ایام مشتمل تھے زندگی بھی ایسے ہی گزر جائے گی انسان کی اور اسی لیے اسی زندگی کے لیے پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو بھیجا کہ جو ہمیں اطاعت الہی کے رنگ ڈھنگ سکھائیں رسم و عبودیت کو بجا لانے کے طریقے سکھائیں اور ہمیں بتائیں کہ پروردگار عالم کی اطاعت کس طرح کی جاتی ہے اطاعت کے مرحلے کیا ہیں کل تک بات جو ہوئی وہ یہ کہ علم جیسا ہوگا اطاعت کا مرتبہ اتنا ہی بلند ہوگا یقیناً موضوع کے لحاظ سے بہت سے سوالات اب حضرات کے ذہن میں آئے ہوں گے اور بہت سے پہلو گفتگو کے ایسے ہوں گے کہ جو بحث طلب رہ گئے تشنہ گفتگو رہ گئے جن پر گفتگو ہونی چاہیے تھی نہ ہو پائی یقیناً یہ ایک طبیعی اور قدرتی بات ہے اور سوالات کو اپنے ذہنوں میں زندہ رکھیے سوالات کو کبھی ان کے سر کو کچلیے مت میں نے عرض کیا نا آپ کے سامنے کہ جو چھٹے امام نے فرمایا کہ ان ھذا العلم ان ھذا العلم علیہ مفتاح علیہ قفل یہ علم جو ہے علم و دانش اس پر ایک تالا ہے ومفتاحہ السؤال اس کی چابی سوال ہے ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے اب تھوڑا سا دکھڑا رونے دیجئے معاشرے کا رونا تو نہیں چاہیے کیونکہ وقت اتنا کم ہوتا ہے یقین کیجیے اتنی زیادہ باتیں ہیں کہ کہنے کا دل چاہتا ہے گفتگو کرنے کا لیکن وقت کی سوئی جب چلتی ہے 9 بجے جو بڑی سوئی اس کی 12 پہ ہوتی ہے وہ کب دوبارہ گھوم کے 12 پہ آتی ہے مجھے اندازہ نہیں لیکن حضرت خضر اور موسیٰ کا جناب موسیٰ حضرت خضر کا واقعہ بہت مشہور ہے قرآن میں بڑے مختصر انداز سے بیان کیا ہے لیکن سید سجاد کی جو حدیث منقول ہے علیہ الصلاۃ والسلام سے تو اس میں حضرت خضر نے جناب موسیٰ کو مختلف نصیحتیں کی ہیں اس میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ لا تعیرن احدا بذنب کبھی کسی کو اگر گناہ کرتے ہوئے دیکھ لو تو مسلسل اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو پھٹکارتے نہ رہنا، تان و تشنی مت کرتے رہنا. گناہ کر لیا ٹھیک ہے، غلط کام ہے، خدا سے توبہ کرنی چاہیے، تم گناہ نہ کرو، لیکن کبھی اگر تم کسی کے گناہ سے واقف ہو جاؤ یا گناہ کرتے ہوئے دیکھ لو تو اس کو پھٹکارتے مت رہنا، تان و تشنی مت کرتے رہنا. یہ حضرت حضرت نے ایک نصیحت کی. ایک اور نصیحت جو ہمارے یہاں پر اس ہم سب سے متعلق ہے کہ حضرت خضر نے فرمایا مجھ سے، دیکھو، ان المتکلم اقل ملالۃ من المستمع. جو بول رہا ہوتا ہے نا وہ نہیں تھکتا، سننے والا تھک جاتا ہے. فلا تمل سامعک بإطالۃ کلامک، تو اپنی بات کو لمبا کر کے اپنے سننے والوں کو تھکن میں مبتلا نہ کر دینا. تو یہ حدیث میرے لیے ہے، آپ حضرات کے لیے نہیں ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہرحال پھر کل ایک بے قاعدگی ہو گئی، جو میں نے اپنے ذہن میں سوچا تھا کچھ زیادہ ہی وقت آگے نکل گیا. تو اگر آپ لوگ تھکے یا آپ لوگوں کے معاملات میں فرق آیا یقین نہ آیا تو میں اس کے لیے معذرت خواہوں. آخر میں نے سوچا کہ جو باتیں میں سوچ کے آیا ہوں گفتگو کے بالکل آخری مرحلے میں وہ آج کے لیے رکھ دوں، کل کی تقریر کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ نہیں ہو پایا. اور بہرحال آپ حضرات کا میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا. اگر کسی کو اس طرح سے کوئی تکلیف ہوئی ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیے، پروردگار عالم نے علم کے ساتھ اطاعت الہی کو جوڑا ہے. جتنا علم اچھا، زیادہ مستحکم، خالص ہوگا، اطاعت اسی مرتبے پر ہوگی. اور کل میں نے عرض کیا کہ معصومین کی گفتگو کو دیکھ کر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کا علم کس مرتبے پر تھا. یہ جب خدا سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو رنگ ڈھنگ دوسرے ہیں، جب انسانوں سے گفتگو کرتے ہیں تو انداز دوسرا ہے. فرمایا ختمی مرتبت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رحم اللہ امرأً اعان ولده علی برہ. خدا اس شخص پر اپنی رحمت نازل کرے کہ جو اپنی اولاد کو اپنے ساتھ نیکی کرنے کے سلسلے میں مدد کرے. جملہ ہی بڑا عجیب ہے. خدا کی رحمت ہو اس باپ پر، اس ماں پر، ماں کو بھی شامل کر لیجئے، کہ جو اپنی اولاد کو، اپنی اولاد کی مدد کرے. کیا مدد کرے؟ کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے. تو سمجھ میں یہ آیا کہ ماں باپ کچھ ایسا سلوک ہے، کچھ ایسے کام ہے کہ ماں باپ اگر کرے اپنی اولاد کے ساتھ. ختم مرتبہ فرما رہے کہ ماں باپ اگر اپنی اولاد کے ساتھ فلا فلا کام کرے تو گویا ماں باپ نے اپنی اولاد کی مدد کی ہے. کس سلسلے میں مدد کی ہے؟ خود ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے میں. دیکھیے عجیب نفسیاتی گتھی ہے جسے سلجھا رہے. کہتے ہیں پہلی چیز کیا ہے؟ جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے. جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو کون نہیں جانتا، عظیم المرتبہ صحابی. کہا کہ یا رسول اللہ وکیفا، کیسے ہوگا یہ؟ کہا کہ دیکھو، یقبلو میسورہ. باپ کو چاہیے کہ کیا کرے؟ جو آسان کام ہے بچے نے کر دیا، اگر بچے سے اولاد کو کوئی حکم دیا اور بچہ پوری طرح سے نہ کر پایا، آسانی کے ساتھ جو ہو سکتا تھا اس نے کر دیا، تو یقبل میسورہ. تو باپ کو چاہیے کہ اس نے جو آسانی کے ساتھ کام کر دیا، جو آسانی کے ساتھ وہ کام کر سکتا ہے، اس سے وہی کام لے. ویتجاوز عن معسورہ، اور جو کٹھن کام اس نے دیا تھا اور وہ بچہ نہیں کر پایا، درگزر کر دے. ویتجاوز عن معسورہ، ویتجاوز عن معسورہ، تین سہر نہ کہ سے. معسورہ یعنی اسرت، تنگی، جو چیز بچے پر تنگی لا رہی تھی اس سے درگزر کر دے. ولا یرہقہ، یرہقہ کا معنی ہے، یہ وہی لفظ ہے یرہقہ جو حضرت موسیٰ اور خضر کے قصے میں آیا ہے، یعنی حد سے زیادہ سرزنش کرنا، حد سے زیادہ سرزنش کرنا، توبیخ، تنبیہ کرنا. ولا یرہقہ. اور چوتھی چیز جو بتائی ختم مرتبہ سے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو، ولا یظلم ہو، اور اس پر ظلم نہ کرے. اگر یہ چار کام کیے والدین نے اور باپ نے خصوصاً اپنی اولاد کے ساتھ، تو گویا اپنے اولاد کی باپ نے مدد کی ہے کہ یہ اولاد باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور پھر اگلی ایک اور روایت میں ہے کہ اگر باپ نے یہ نہیں کیا تو اولاد اس کی قطع رحم کا شکار ہو جائے گی. تو دیکھیے یہ اطاعت کا مرتبہ بتلا ہے. اچھا اسلام عجیب مذہب ہے بڑا, اور اس کو جو لے کر آئے اسلام کے نمائندے وہ بھی بڑے عجیب ہیں. دو فریق ہیں کسی مقام پر, دونوں کی ذمہ داری بتلاتے ہیں معصومی. دیکھو تم یہ کرو اور تم یہ کرو. میں اکثر اس حدیث کو پڑھتا ہوں کہ کہا دیکھو اتقو موازیت کو حل, دیکھو جہاں پر برا الزام تم پر لگ جائے گا ان جگہوں پر جانے سے گریز کرو. حرام کام کرنے تم نہیں جا رہے ہیں وہاں پر, لیکن اس کے پاس سے گزرنے سے گریز کرو, وہاں داخل ہونے سے گریز کرو. وہاں پہ غلط برا کام ہو رہا ہے, تم نے برا کام نہیں کیا, لیکن اس مقام پر اس مکان پر جانے سے گریز کرو. کیوں؟ یہاں معصوم معاشرے کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو معاشرے کے لوگ ان کی عقل ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے, وہ جو اوپری چیز دیکھتے ہیں اسی پر فیصلہ کرتے ہیں. اس تک وہ موازیات تو ہے, تہمت کی جگہ اسے بچو. اچھا اب بیچارہ اگر کوئی تہمت کی جگہ پر چلا جائے, میں نے دیکھا نہیں کہ وہ گزر کر رہا ہے, میں نے دیکھا اس دروازے سے نکل رہا ہے, اس کے پاس سے گزر رہا ہے, تو میری کیا ذمہ داری ہے؟ تم نے جو دیکھ لیا نا پورے شخص گناہ کی جگہ پہ جاتے ہوئے, تو اپنے برادر دینی کے کاموں کی اچھی تعلیم کرو. دونوں کی ذمہ داری کو بتایا. جب بچوں سے یہ کہا کہ دیکھو اپنے کندھوں کو باپ کے سامنے ماں کے سامنے جھکا کر کھڑے ہو, تو باپ سے کہا کہ دیکھو اگر کبھی غلطی ہو جائے تو معاف کر دو. تو دونوں کی ذمہ داری کو بتلایا. یہ اطاعت کا طریقہ ہے کہ جو اسلام بتلا رہا ہے. اولاد کی تربیت, میاں بیوی کے روابط, خاندان کے روابط, یہ تمام چیزیں مذہب نے سکھائی, معصومین کی حدیثوں میں موجود ہیں, جس کو دیکھ کر انسان کو متعدد اور مترف ہونا پڑتا ہے کہ معصومین کا علم کتنا تھا کہ اس زمانے میں کسی یونیورسٹی کسی دانشگاہ میں جائے بغیر معصومین نے اس مرتبے اور مقام پر آ کر اپنے علم کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. اب بات ہمارا موضوع جو ہے اجداد گرامی, جو میں آپ کے سامنے مسلسل کہہ رہا ہوں, ہمارا سے مطلب ہم اور آپ سب جو اس موضوع پر سوچ رہے ہیں 10 دنوں کے لیے, میں صرف اپنے لیے ہمارے کا لفظ آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں. تو دیکھیے علم اور اطاعت الہی ہے. یہ علم ہے کیا اور علم کا مرتبہ کیا ہے, علم کے مرتبے کتنے ہیں, درجے کتنے ہیں, اور علم کن کن مرتبوں پر جا کر کتنے درجوں پر جا کر انسان کو حاصل ہوتا ہے. اعزاز گرامی دیکھیے ایک علم مجھے ہے, آپ کو ہے. کیا علم ہے؟ کہ بھائی رسول خدا خدا کے رسول ہے, قرآن ہماری کتاب ہے, قرآن ہماری کتاب ہے, رسول ہمارے رسول ہے, خدا ہے. ایک علم یہ ہے, ہم سب کو علم ہے, ہم سب جانتے ہیں. تو کیا اس علم کا مرتبہ اس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ جو پروردگار سورہ والنجم اپنے حبیب کے بارے میں کہہ رہا ہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا, ہم نے اپنے حبیب پر وحی کی جو ہمیں وحی کرنی تھی. ما کذب الفؤاد ما رآ, رسول خدا کی روح نے, رسول خدا کے نفس نے, رسول خدا کی عقل نے. لفظ بہت مختصر ہے, میں کیا کروں کہ رسول خدا کی روح نے جو چیز وہاں جا کر وصول کی. ما کذب الفؤاد ما رآ, رسول خدا کی جان نے, رسول خدا نے جو اپنے وجود کی گہرائیوں کے ساتھ جس علم کو وہاں حاصل کیا, تو جان لینا رسول نے جھوٹ نہ دیکھا نہ اسے جھوٹ بتایا گیا. تو رسول خدا بھی خدا کو ایک مانے, میں اور آپ بھی خدا کو ایک مانے, کیا یہ علم ایک ہی مرتبے پر ہے؟ ایک مرتبہ وہ ہے, ایک درجہ وہ ہے کہ جہاں خدا اپنے حبیب کے بارے میں کہے کہ دیکھو فاوحا الی عبدہ ما اوحا, ہم نے اپنے حبیب پر جو وحی ہمیں کرنی تھی ہم نے کر دی. یہ نہ بتایا کہ کیا وحی کی, یعنی حبیب کے علم کا مرتبہ اس مقام پر ہے کہ جہاں پروردگار قرآن میں کہ جہاں تبیان لکل نشئی ہے, وہ قرآن اس کے الفاظ بھی, اس کے الفاظ حقیقت میں تو سب کو پتا ہے جن کو پتا ہے, لیکن قرآن الفاظوں کے دائرے میں مقید ہے. قرآن کے الفاظ عربی زبان کے الفاظ بھی اس کیفیت پہ بوجھ کو اٹھانے سے ناکام ہے کہ جو علم پروردگار نے حبیب کو دیا. اور ہمارا علم اور وہ علم کہاں ہوگا؟ اب جیسا علم ہوگا ویسی اطاعت ہوگی. یہ علم اس مقام پر ہے, اطاعت کس مقام پر ہے؟ بہت توجہ کیجیے گا اجداد گرامی کہ اطاعت کس مقام پر ہے. علم تو یہاں تک آ گیا, کہا کہ دیکھو اطاعت اس مقام پر ہے، اب یہاں پر مجھے ذرا ایک جملہ بیچ میں عرض کرنے دیجیے، جملہ معترض یا بریکٹس میں جملہ. دیکھیے میں نے کل عرض کیا کہ اطاعت کا سب سے اہم ترین نقطہ غیر پر ایمان ہے، ایمان بالغیب. یا آپ کسی ایسے شخص کے پیچھے چلیں کہ جو غیب کو دیکھ رہا ہو یا خود آپ کو غیب پتا ہو، ان دونوں کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہے نا. آپ بس میں، ٹیکسی میں، گاڑی میں، منی بسز میں بیٹھتے ہیں، آپ خود تو گاڑی نہیں چلا رہے ہوتے، آپ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، چلا کون رہا ہوتا ہے؟ ڈرائیور. آپ کو اعتماد ہے کہ مجھے میری منزل مقصود تک پہنچا دے گا، یا تو خود چلائیے گاڑی یا کسی کو دیجیے، دوسری تیسری کوئی صورت نہیں ہے. تو یا آپ خود غیب کو دیکھیے یا غیب سے متصل شخص کے ساتھ متصل ہو جائیے. تو دیکھیے اطاعت الہی کی سب سے بڑی منزلت یہ ہے کہ انسان غیب کو یا تو دیکھ لے، یا غیب پر اس کا ایمان اتنا شدید ہو کہ غیب سے آنے والے حکم کو بن عن تسلیم کر لے. حسین ابن علی، اب اس علم اور اطاعت الہی کے حوالے سے اس بات کو ذرا توجہ سے، غور سے علی نامی گرامی سنیے گا، آپ توجہ دے رہے ہیں لیکن مزید توجہ. کتنے لوگ تھے حسین کے ساتھ؟ سید الشہدا جب نکلے مکے سے، مدینے سے، بہت سے لوگ تھے، رہ گئے، چلے گئے، ساتھ چھوڑ گئے. جو شب عاشور تک رکے سید الشہدا کے ساتھ، حسین ابن علی نے خود کربلا کے واقعے پر دستخط فرمائی ہے تو واقعہ رونما ہوا ہے. بھائی تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ملائکہ نازل ہوتے ہیں شب قدر میں، ہر امر کو لے کر پروردگار کے اذن سے روح نازل ہوتی ہے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں ہر امر کو لے کر نازل ہوتے ہیں، لیکن کس پر نازل ہوتے ہیں؟ بھائی اسی پر نازل ہوں گے، یا ملائکہ نازل ہوتے تھے ختمی مرتبت پر، یا اس پر نازل ہوں گے کہ جس کی روح ختمی مرتبت کی روح کا حصہ ہوگی. تو دیکھیے جب ملائکہ اس پر نازل ہوتے ہیں، تمام واقعات کو لے کر اس سال کے آتے ہیں 23 رمضان کو، تو دیکھیے 23 رمضان کو ملائکہ نازل ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ جب امام حسین امام تھے، اس کا مطلب ملائکہ نازل ہوئے تھے. سید الشہدا کی بارگاہ میں تمام واقعات کو پیش کیا تھا، مجرا اور مجرا فیض مشیت الہی سید الشہدا ہے. سید الشہدا نے خود دستخط کیا تھا کہ یہ واقعہ ہوگا اپنے اختیار سے. ایک چیپٹر ہے حدیث میں کہ انہم اذا شاؤوا یا علموا علموا، جب علماء چاہتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کر لیں تو علم حاصل کر لیتے ہیں. وہ انہم یموتون متا یا انہم یعلمون، یہ جانتے ہیں کہ متا یموتون، کہ کب ان کا انہیں موت آئے گی اور کس طرح سے موت آئے گی. تو سید الشہدا کے بارے میں یہ کہنا کہ سید الشہدا جانتے نہیں تھے، ایک دفعہ اسٹریٹجی میں تبدیلی کی، پھنس گئے، جانتے نہیں تھے. حضور جو مکے سے مدینے سے یہ کہہ کر نکلے موقن علی لقاء اللہ نفسہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم یہ دیکھ رہا ہے کہ کون سا واقعہ کس انداز سے پیش آنا ہے، کیونکہ ملائکہ اس کے سامنے لائے ہیں. تو حضور مولانا ذرا یہ بتائیے، پھر وہ جو 6 یا 7 مرتبہ سید الشہدا نے سواری کو تبدیل کیا اور اس بوڑھے کو بلا کر پوچھا تو یہ کیوں؟ اگر جانتے تھے تو یہ کام کیوں کیا؟ یہ اشارہ دینے کے لیے کہ دیکھو حسین ابن علی کہیں رستے سے بھٹک کر یہاں نہیں پھنسا ہے، ایک وعدہ ہے جو ایک سرزمین کو حسین ڈھونڈ رہا ہے، وہ تمہیں بتانا تھا. حسین جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. اور جہاں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے تو پھر سید الشہدا نے کہا ہاں ہونا محت تو رحالنا، یہاں پر ہمارا سفر پڑاؤ ڈلے گا، یہی ہمارے بچے ذبح ہوں گے، یہی ہماری عورتیں اسیر ہوں گی. تو یہ سب حسین ابن علی کو پتا تھا. تو بات ہو رہی ہے علم اور اطاعت الہی کے حوالے سے کہ دیکھیے جیسا علم ہوگا اسی انداز سے اطاعت ہوگی. پروردگار عالم نے جب علم پر گفتگو کی تو ایک مختصر سی آیت آپ سب ترجمے کو جانتے ہیں، ہل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں کیا ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ نہیں، ان کے برابر نہیں ہو سکتے. کون سا علم، کیسا علم؟ یہ کئی دنوں سے اس پر گفتگو ہو چکی کہ کیسا علم، یعنی وہ علم جو پروردگار سے متصل ہو. عزیزان گرامی، عجیب انداز سے پروردگار نے سورہ رعد میں اعلان کیا، اَفَمَا يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ مَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. حبیب، اَفَمَا يَعْلَمُ، جو شخص یہ جانتا ہے، اَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ. حبیب، جو یہ جانتا ہے کہ جو تجھ پر نازل ہو رہا ہے، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ، جو تجھ پر حبیب نازل ہو چکا ہے، جو علم رکھتا ہے اس بات کا، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھا ہے؟ یہ میں نے پچھلے برس بھی آیت پڑھی تھی، لیکن یہاں پر علم اور اطاعت الہی کے حوالے سے مجھے اس بات کو بیان کرنے دیجئے. دیکھیے، پروردگار نے عجیب مقابلہ پیش کیا. پروردگار کو، یہ میری ناقص عقل کے مطابق، کہنا تو یہ چاہیے تھا جب انسان دو چیزوں میں مقابلہ کرتا ہے تو یکساں چیزوں کو لاتا ہے. ہونا یہ چاہیے، حبیب، جو شخص یہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے کہ جو وہاں سے نازل ہوا ہے وہ حق ہے پروردگار کی جانب سے، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو نہیں جانتا؟ بہت توجہ کیجیے گا، آیت نے کیا کہا؟ آیت نے کہا کہ جو چیز وہاں سے نازل ہو رہی ہے، ایک شخص ہے جو جانتا ہے، کوئی ہے تو جانتا ہے کہ وہ جو وہاں سے نازل ہو رہا ہے تم پر وہ حق ہے، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو نابینا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علم جو پروردگار عالم وحی بھیج رہا ہے، اس وحی کے بارے میں جو علم رکھے گا، پروردگار اسے بینا سمجھ رہا ہے، اور جو اس تعلق کو نہ دیکھ پائے اسے نابینا سمجھ رہا ہے. ذرا مزید میں واضح کروں اس کو. دیکھیے، مقابلہ دو ایک سی چیزوں کے درمیان ہوتا ہے، جہاں پر وہ چیز ہو اور جہاں پر وہ چیز نہ ہو. دو انسان ایک سے ہیں، کہا جائے گا یہ شخص کہ جو گاڑی موٹر کار چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جسے موٹر کار چلانی نہ آتی ہو؟ لیکن یہ نہیں کہا جاتا، وہ شخص جو ڈرائیونگ جانتا ہے، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو آپریشن کر سکتا ہے؟ یہ بات کچھ جمے گی نہیں. بات ایک ہی مرحلے پر آ کر دو چیزوں کا تقابل اور کمپیریزن ہونا چاہیے. پروردگار حکمت کے، عقل کے، دانائی کے بنیادی ترین اصولوں سے روگردانی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ آیت یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ دیکھو، وہ لوگ جو بغیر دیکھے بغیر سمجھے فقط رسول خدا کی کرامت اور معجزات کو دیکھ کر 1400 سال بعد پیدا ہوئے، ان کے اندر ایمان کی طاقت، ایمان کا نور، گھر کی تربیت آئی، انہوں نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ علم کا ایک مرتبہ ہے، لیکن ایک مرتبہ وہ ہے، ایک درجہ وہ ہے، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمى. یعنی آیت بتلا رہی ہے کہ یہاں صرف علم سے مراد وہ علم نہیں ہے کہ ذہن میں کچھ عقائد آ گئے، یہاں علم سے مراد یہ ہے کہ یہ جانتا ہے فرشتہ کب نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، کیوں نازل ہوا، کیا کیا لے کر نازل ہوا، یعنی یہ دیکھ رہا ہے. اور جو نہ دیکھ پائے وہ اندھا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ دیکھ رہا ہے، یہ مادہ علم، روٹ ورڈ علم ہے یہاں پر، جس کی وجہ سے میں آپ کو اتنی زحمت دے رہا ہوں. اَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى. حبیب، وہ جو دوسرا اس کے مقابلے میں آدمی ہے، جس شخص میں بھی یہ صلاحیت ہوگی کہ علم رکھے، اس کے مقابلے میں اب جو بھی ہوگا وہ اندھا ہوگا، نابینا ہوگا، کسی کام کا نہیں ہوگا. قرآن کی کسی آیت کی حقیقت وہ جانتا ہی نہ ہوگا، لیکن یہ شخص ہر چیز دیکھے گا کہ کب کس انداز سے کون سے حکم کا کب نزول ہوا. اَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى. یہ علم رکھتا ہے، دیکھ رہا ہے، علم کے بعد اس مرتبے پر پہنچا. اور ایک دفعہ سورہ بقرہ میں آواز دی، حبیب دیکھو، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. پروردگار عالم کو شرم نہیں آتی اس بات سے کہ وہ ایک بہت ہی حقیر سی مثل بیان کرے، ایک مثال کے ذریعے. اردو میں مثل مثال ایک ہی یوز ہوتی ہے، استعمال ہوتی ہے، لیکن عربی میں مثال اور مثل میں فرق ہے. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ مثال مثل ایک ہی ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما فما فوقها. پروردگار کو شرم نہیں آتی کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی گھٹیا چیز کی. فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا. عجیب مرتبہ ہے، پروردگار نے کہا دیکھو ہمیں کوئی شرم نہیں آتی کہ ہم گھٹیا سے گھٹیا چیز کی مثال بیان کریں. جب ہم گھٹیا سے گھٹیا چیز کی مثال بیان کریں یا اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کی مثال بیان کریں, پھر جب ہم مثال بیان کرتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ یہ علم رکھتے ہیں کہ یہ مثال پروردگار کی جانب سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. پروردگار فرما رہا ہے کہ دیکھو جو کافر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار مثالیں بیان کیوں کرتا ہے, لیکن جو ایمان لایا وہ جانتا ہے, علم رکھتا ہے کہ یہ پروردگار کی جانب سے ہے. بس آپ نے دونوں آیتیں سن لی. ایزان گرامی سورہ رعد میں ارشاد فرمایا اَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. حبیب, جو جانتا ہے کہ جو وہاں سے آ رہا ہے وہ حق ہے. یہاں علم کا ذکر کیا سورہ رعد میں, اَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ. حبیب, جو علم رکھتا ہے وہ جانتا ہے, اس کا علم باعث بن رہا ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے, ایمان لا رہا ہے, جو آ رہا ہے اس پر ایمان لا رہا ہے. ایمان نہ لائے تو کیوں نہ لائے, کیونکہ سب چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے واقع ہو رہی ہیں. یہاں علم کا ذکر کیا اور سورہ بقرہ میں کہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, وہاں ایمان کا ذکر پہلے کیا. بہت توجہ کیجیے گا اظہار کر, مجھے نہیں پتا کہ میں منتقل کر پایا یا نہیں کر پایا, ابھی تک نتیجہ نہیں دیا میں نے آپ کو. سورہ رعد میں اَمَّا الَّذِينَ أَفَمَنْ يَعْلَمُ, جو جانتا ہے, علم کا ذکر کیا پہلے کہ وہاں سے جو نازل ہو رہا ہے تجھ پر ابھی وہ حق ہے. یہاں علم کا ذکر پہلے کیا, لیکن سورہ بقرہ میں کیا کہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, وہ لوگ جو ایمان لائے وہ یہ جانتے ہیں کہ پروردگار کی جانب سے ہے. تو پروردگار یہ بتا مجھے, اب پروردگار سے سوال, جرت کر رہا ہوں میں سوال کرنے کی, کہ پروردگار مرتبہ علم بالا تر ہے یا مرتبہ ایمان؟ میرے خیال سے میری محنت وصول ہو گئی اگر یہ بات پہنچ گئی. اس کے بعد اگلے مرحلے میں داخل ہو جاؤں میں گفتگو کے. دیکھیے پھر ایک جملے میں خلاصہ پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. بہت زحمت دی میں نے آپ کو کہ یہاں پر ابھی بھی, کیونکہ بعض لوگوں کے چہرے پر سوالیہ نشان ہے, سورہ رعد میں ارشاد فرما رہا ہے حبیب افمن یعلمو, جس کو علم ہے کہ یہ وہاں سے ہے, کس چیز کا علم ہے کہ یہ وہاں سے ہے, علم رکھتا ہے اس ایمان پر. اور سورہ بقرہ میں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. سورہ بقرہ میں پہلے ایمان کو بتلایا, بعد میں علم کو, یہاں پہلے علم بعد میں ایمان. تو پروردگار ایمان کا مرتبہ افضل ہے یا علم کا؟ بھئی قرآن تو ہے نہیں, یہ قرآن ہے کسی سیاسی لیڈر کا کوئی بیان تو ہے نہیں, یا کوئی پریس ریلیز کہ جو جی میں آئے دے دیا بعد میں صحیح کرتے رہیے, یا کسی ملک کا کوئی قانون کے اس کی امینڈمنٹ پہ امینڈمنٹ, تبصرہ, تتمیم, ایک نقطہ لگانا اس کے اندر ایڈیشن, یہ پروردگار کی کتاب ہے. پروردگار ایمان کا مرتبہ افضل ہے یا علم کا؟ بہت توجہ, اگر یہاں تک بات واضح ہو گئی تو آپ حضرات ایک دفعہ درود بھیج دیجئے. تو چلیے ذرا عزیزان گرامی سورہ نجم کی طرف, عجیب انداز سے پروردگار نے مخاطب کیا. اب یہ سوال آپ کے ذہنوں میں رکھیے گا کہ مرتبہ ایمان افضل ہے یا مرتبہ علم؟ یہ بات تو واضح ہو گئی نا کہ میں نے کیوں کہا. چلیے سورہ نجم پروردگار فرما رہا حبیب فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى. حبیب, منہ موڑ لو اپنا, پیٹ کر لو اس کی طرف کہ جو ہمارے ذکر سے پیٹ موڑ چکا ہے. بہت توجہ کیجیے گا, حبیب پیٹ موڑ لو اس سے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ چکا ہے. حبیب أَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. بہت توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی, ذکر الہی کا نتیجہ بھی سن لیجیے. پروردگار نے کہا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, دیکھو حبیب منہ موڑ لو. کس حبیب سے کہہ رہا ہے خدا کے منہ موڑ لو؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ کون سا حبیب؟ یہ وہی حبیب ہے کہ جس پر وہ ضعیفہ جو کافر تھی گھر کی گندگی ڈال دیتی تھی, تو اس حبیب سے اس وقت نہیں کہا اس سے منہ موڑ لو. یہ حبیب اس کی عیادت کے لیے گیا. گندی اوجھڑی لا کر رسول خدا کے سر مبارک پر ڈال دی، برداشت کیا، یہ اور بات ہے جناب حمزہ صلوات اللہ وسلم علیہ تشریف لائے، ایک سلوات دیجیے جناب حمزہ کے حساب سے بارگاہ میں. جب جناب حمزہ کا ذکر آ گیا تو یہ بات بھی کہتا چلوں کہ اکثر مقام پر امین مومنین صلوات اللہ وسلم علیہ شان دیکھیے جناب حمزہ کی، چچاؤں میں اپنے چچا حمزہ کو یاد کرتے تھے اور بھائیوں میں جعفر کو. مختلف جو کٹھن وقت آئے، جیسی جناب حمزہ آئے دیکھا سر پر اوجھڑی ڈال کے کیا ہے کافر، کہا کہ کس نے کیا ہے، کہا کہ فلاں نے. تو اب وہ بات کا واقعہ طویل ہے، چھوڑ دیجئے اس بات کو. تو یہ اس سے نہیں کہا کہ حبیب منہ موڑ دو اس سے، کس حبیب سے کہہ رہا ہے پروردگار کہ حبیب اعرض عن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلك مبلغ من العلم ان ربك اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى. حبیب اپنا منہ موڑ لو اس شخص سے کہ جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر چکا ہے. کس حبیب سے کہہ رہا ہے؟ نعوذ باللہ، کیا خدا بد اخلاقی کا حکم دے رہا ہے؟ یہ حبیب وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ چکا ہے انک لعلی خلق عظیم. یہ سب آیت اس آیت کو سب جانتے ہیں. حبیب تم اخلاقوں کے تمام خلقیات، تمہارے تمام اخلاق عظیم ہیں. یعنی حبیب جس جس مرحلے پر جو کام کرے گا وہ عظیم ہوگا. فرمایا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم. حبیب اگر تم سخت دل ہوتے، اگر تم کٹھن ہوتے، اگر تم خشن ہوتے، اگر تم درست اخلاق رکھتے، اگر تم چراغپا ہو جاتے، اگر تمہارا اخلاق غلظت رکھتا، غلاظت رکھتا، یہ عربی کے معنوں میں غلاظت کہہ رہا ہوں نہ کہ اردو کے معنوں میں، حبیب اگر تمہارا اخلاق سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ تمہارے اطراف میں سے چھٹ کر دور ہو کر بھاگ جاتے. فبما رحمة من الله لنت لهم، یہ اللہ کی رحمت تمہاری ذات میں ہے جس کی وجہ سے تم نرم دلی کا مظاہرہ کرتے ہو. یہ حبیب جو اتنا نرم مزاج. اب یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے لکھ دیا تفسیر میں عبس وتولى ان جاءه الاعمى لعله يتذكر. او عجیب مرحلہ ہے کہ دیکھو قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ عبس، عبس وتولى ان جاءه الاعمى. دیکھو اس نے اپنی تیوریوں کو چڑھا لیا، اس کی تیوریوں میں بل آ گیا، وہ تولا اور وہ پیٹ موڑ کے بیٹھ گیا کہ ایک فقیر، ایک مفلس غریب آدمی آ کر بیٹھ گیا. اب لوگوں نے لکھا کہ یہ جو خدا کہہ رہا ہے نا کہ تیوریوں میں بل آ گیا اور پیٹ موڑ کر بیٹھ گیا، یہ رسول خدا کے بارے میں ہے لکھا لوگوں نے. اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر توہین رسالت کا مقدمہ چلایا جائے تو ان تمام مسلمان مفسروں پر چلایا جائے یا نہ چلایا جائے. ہم بڑے حاتم ہیں ہندو اور عیسائیوں پر توہین رسالت کا مقدمہ چلانے میں. کبھی مسلمان ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. بھائی میں کسی دوسرے کو تھوڑی کہہ رہا ہوں، خود اپنے مذہب والوں کو کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے یہ کیا، تو ہم مسلمانوں کو خود ہم مسلمانوں سے شرم آنی چاہیے کہ وہ خدا جس کے بارے میں قرآن یہ لکھے اور قرآن یہ کہے حبیب تم اخلاق کے نہایت عظیم درجے پر ہو، تم اخلاق کے نہایت عظیم درجے پر ہو. وہ رسول کے جو کھجور کی چٹائی پر نہ سوئے اور دری پر سو جائے، دوسرے دن دری کو پھر ہٹا کر چٹائی پہ سوئے، کہے مجھے ذرا نیند میں لطف آتا ہے دری پر سوتے ہوئے، چٹائی پر سوؤں گا. وہ حبیب جو اس انداز سے عبادت کرے کہ پیروں پہ برم آ جائے، وہ حبیب کے جس پر جو کافرہ عورت کوڑا ڈال دے اس کی عیادت کے لیے جائے، جب اس کے دندان مبارک شہید ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اللہم ہد قومی فإنہم لا یعلمون، پروردگار جنہوں نے میرے دندان کو شہید کیا ہے انہیں معاف، ان کی ہدایت کر، یہ لوگ نہیں جانتے. وہ حبیب کوئی مسلمان نابینا بیچارہ مفلس غریب آدمی اس کے پاس آئے گا تو وہ پیٹ مار کے بیٹھے گا بھائی میں قرآن کی آیت کو مانوں یا مفسرین کی ان باتوں کو مانوں؟ میں مانوں تو کس کو مانوں؟ اب یہ ایک الگ چیپٹر ہے، ایک الگ بحث ہے. کس حبیب سے کہہ رہا؟ حبیب عارف امن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ترجمہ بڑے توجہ کے ساتھ سنیے گا. حبیب پیٹ موڑ دو اس شخص سے، روگردانی کر لو، چہرے کو پھیر لو اپنے اس شخص سے. کس شخص سے؟ کہ جس نے امن طول ذکر نہ, جو ہمارے ذکر کو چھوڑ چکا ہے, جسے ہماری یاد نہیں آتی, جو اب ہماری یاد سے غافل ہو چکا ہے. کیوں ہو چکا ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی. بھائی پروردگار سے اس کا کوئی ناتا ہوگا تبھی تو غافل ہوا ہوگا. جو پروردگار کو جانتا ہی نہ ہوگا وہ کیسے غافل ہوگا؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکم نہ آتا تو رسول خدا اس سے اچھے مراسم رکھتے, اس حکم کے بعد ہی پیٹ موڑی ہوگی. تو بھائی ماننا پڑے گا کہ ہمارے درمیان ہی ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں کہ جن کے بارے میں خدا حکم دے رہا ہے حبیب اس سے منہ موڑ لو, دیکھو بھی نہیں اس کی طرف. بہت توجہ, ایمان کا مرتبہ بلند ہے یا علم کا؟ گفتگو اس پہ چل رہی ہے. حبیب اس سے منہ موڑ لو کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ چکا ہے. اس نے یہ کام کیوں کیا؟ ہمارے ذکر سے کیوں منہ موڑا؟ ذالک مبلغہم من العلم. ارے کیا کیا جائے کہ اس کے علم کی پہنچ ہی یہاں تک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ہوتا ہے جو آپ کو سیدھے اور سچے رستے پر لے کر چلتا ہے. بہت توجہ کیجئے گا. اور چھٹے امام نے اس مشکل کو حل کیا, کہا کہ دیکھو من عمل بما یعلم علمہ اللہ ما لم یعلم. جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل کرے تو خدا اسے مزید وہ علم عطا کرے گا جو اس کے پاس نہیں تھا, جو اس کے پاس نہیں تھا وہ علم خدا اسے عطا کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی علم اس کے پاس تھا. ذالک مبلغہم من العلم. کیوں منہ موڑنا اس سے؟ ولم یرد الا الحیات الدنیا. حبیب کیونکہ یہ سوائے دنیاوی زندگی کے کچھ اور نہیں چاہتا. اس کا مطلب یہ ہے علم کی خاصیت یہ ہوتی ہے وہ علم جو فلاح اور رستگاری کا باعث بنے, کہ جب وہ علم آتا ہے تو انسان دنیاوی زندگی کو ٹھوکر مار دیتا ہے. کیا مبلغ علم ہے؟ علم یہ ہے مرتبہ. اب واقعی شرم آ رہی ہے مجھے خود اپنے آپ سے کہ میں اس جملے کو یہاں ادا کروں, لیکن میں کیا کروں؟ کچھ مصلحتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بات کہنی ہے اور دنیا کو بتانا ہے, دنیا سنے, ہم سب کو سننا چاہیے کہ آخر جناب امیر کا مرتبہ کیا تھا. لفظوں کی حد تک ہی صحیح سمجھے تو صحیح. وہاں کہہ رہا لم یرد الا الحیات الدنیا, کہ دیکھو اس نے دنیا کے علاوہ کسی اور چیز کا ارادہ نہیں کیا. اور ایک وہ مرتبہ دیکھیے کہ ایک دفعہ یہ کہا کہ دیکھو آگاہ رہو, جان لو, علاوہ ان لکل مأموم اماما یقتدی به ویستضیء من نور علم. اے عثمان ابن حنیف, اپنے گورنر کو لکھا بصرے پر کہ اے عثمان ابن حنیف دیکھو یاد رکھنا ہر شخص کا ایک امام ہوتا ہے کہ جس کی وہ پیروی کرتا ہے, اس کے علم کے نور سے علم حاصل کرتا ہے. اور دیکھو یاد رکھنا علاوہ ان امامکم, دیکھو تمہارا امام میں ہوں اور میری حالت کیا ہے. قد اکتفا من دنیاکم بتمرئی ہے ومن طعمہ بقرصئی ہے. اب علی ابن ابی طالب تمہارا امام ہے, اس نے دنیا کے مال میں سے صرف روزانہ جو کی دو روٹیاں اور دو کھجوروں پر اکتفا کیا ہوا ہے. دیکھو اللہ وانکم لا تقدرون علی ذلک, کبھی یہ مت سمجھنا کہ تم علی جیسے بن جاؤ گے. لا تقدرون علی ذلک, تم میں یہ طاقت نہیں, تم میں اگر یہ طاقت نہیں, ولکن عینونی بورع وعفت واجتهاد وصدار, تم یہ نہیں کر سکتے. میں جانتا ہوں تم دو روٹیاں جو کی اور دو کھجور نہیں کھا سکتے, لیکن یہ تو کر سکتے ہو کہ علی کی مدد کرو تقوی کے ذریعے, پاک دامنی کے ذریعے, رزق حلال کے ذریعے, اپنی شخصیت کو پاک بنا کر. کس انداز سے ٹھوکر ماری علی ابن ابی طالب نے دنیا کو؟ صحابی کہتا میں ایک دفعہ گیا, میں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب نے جو کی روٹی نکالی اور اس کے بعد ایک پوٹلی نکالی جس میں جو کی روٹی تھی اور اس میں مہر لگی ہوئی تھی. میں نے کہا مولا یہ مہر لگانے کی کیا ضرورت ہے, جو کی روٹی کو کون چرائے گا؟ یہ میرے الفاظ ہیں. کہا کہ میں اس وجہ سے مہر لگاتا ہوں کہ کہیں کوئی میرا چاہنے والا بیت المال میں اگر آئے تو علی کی محبت میں کہیں اس پر کوئی روغن ڈال کے نہ چلا جائے. شخص آیا, کہا کہ میں نے دیکھا علی بن ابی طالب کے آگے ایک کاسا تھا، ایک پیالہ تھا، اور جو کی روٹی چور کر علی اس میں ڈال رہے تھے. جب میں مزید قریب گیا تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ دودھ تھا یا دہی، کیونکہ اس کی کھٹی بو سے مجھے اذیت ہو رہی تھی. اور میٹھا کرنے کے لیے علی بن ابی طالب نے نرم رطب یا خرمے نہیں بلکہ خوش کھجور چورا کر کے اس میں ڈالے اور کھایا. میں نے کہا مولا یہ کیا عجیب. دیکھیے ہمارے بچے جدید اسکولوں میں پڑھتے ہیں، دا مزریبلز پڑھتے ہیں، وکٹر ہیوگو کی چارلز ڈکنز کی ناول پڑھتے ہیں، ایک دفعہ مبہوت ہو جاتے ہیں صاحب کہ کیا اس نے معاشرے کے مسائل پر قلم اٹھایا ہے. اگر وکٹر ہیوگو یہ جملہ دیکھ لیتا علی بن ابی طالب کا تو شاید مزریبلز کو کسی اور انداز سے لکھتا. مولا فرماتے ہیں عجیب جملہ ہے، مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں غریبوں کا خیال رکھ کے یہ کرتا ہوں. جو جملہ کہا اس کی فصاحت اور بلاغت دیکھیے گا، کہا کہ لعل فی الیمامت او الحجاز من لا سمع له فی القرش ولا عهد له بالشب. شاید یمامہ اور حجاز میں، اس جزیرہ نمایاں عرب میں کوئی ایسا ہو علی کی رعایا میں. اب ترجمہ سنیے گا غور سے بڑے، شاید علی کی رعایا میں کوئی ایسا ہو کہ جسے کا یاد ہی نہ ہو کہ کب اس کا پیٹ بھرا تھا، اور کوئی ایسا ہو کہ جسے یہ جرت بھی نہ ہو کہ وہ روٹی جا کر کہیں سے خرید سکے. یہ نہیں کہا کہ کوئی بھوکا نہ سو جائے، کہا کہ من لا تمع له بالقرص ولا شبع ولا عهد له بالشبع. پیٹ بھرنے کا کسی کو یاد ہی نہ ہو کہ کب پیٹ بھرا گیا تھا اس کا. عزیزان گرامی، یہی حافظ شیرازی نے جو شعر لکھا ہے، اور تمام شرح نے، جو شارحین حافظ شیرازی کے، انہوں نے اس شعر کی تشریح، بڑے بڑے جو شارحین نے، انہوں نے یہ کی ہے. جب حافظ شیرازی نے یہ شعر لکھا کہ غلام پیر مغانم زمن مرن جی شیخ چرا کہ وعدہ تو کردی و او بجا آور، کہا کہ میں پیر مغان کا غلام ہوں، اے شیخ مجھ سے ناراض مت ہونا کیونکہ وعدہ تو نے کیا تھا وفا اس نے کیا. تمام شارحین نے لکھا ہے کہ یہ جناب آدم اور علی ابن ابی طالب کی طرف اشارہ ہے کہ وعدہ آدم نے کیا تھا گندم نہ کھاؤں گا، وفا علی نے کیا گندم کبھی نہیں کھائی. یہی تو چیز تھی جسے ہمارے ڈاکٹر صاحب متاثر ہو گئے اور کہنے لگے جسے نانے جوی بخشی ہے تو نے. جو کی روٹی بڑی خشک ہوتی ہے، ٹوٹتی نہیں ہر ایک سے. پروردگار جسے تو نے جو کی روٹی دی ہے، جسے نانے جوی بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر. علم کا مرتبہ کیا تھا؟ دیکھیے مرتبہ علم افضل ہے کہ علم آئے گا تو ایمان ہوگا. میں نے کیا کہا تھا؟ نعمہ وزیر الایمان العلم. ایمان کا کتنا بہترین وزیر ہے علم. یعنی علم سہارا دے کر رکھتا ہے ایمان کو. اگر علم نہ ہو ایمان ڈگمگا جائے گا. تو عزیزان گرامی اب دیکھیے، وہاں پروردگار نے فرمایا ذالک کا مطلب ہو من العلم. ان کے علم کی پہنچ یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کو چاہتے ہیں. اب اگر کسی کا علم اس مرتبے پر ہو کہ لوگ اس کے بارے میں کہیں کرم اللہ وجہ، کہ اس کے چہرے کے خدا تکریم کرے، اور جب یہ کہا جائے کہ کیا تکریم کرے تو یہ کہا جائے کہ یہ چہرہ وہ ہے جو کبھی بتوں کے سامنے نہ جھکا. تو دیکھیے کیونکہ بنیادی علم یہ تھا، ہر علم ایک ایمان کو طلب کرتا ہے. علم بڑھتا گیا، ایمان آیا. جب نیا ایمان آیا، نیا علم آیا، نیا علم ایک نیا ایمان، ایک نیا ایمان ایک نیا علم. علم اور ایمان میں اضافے کا سلسلہ جاری تھا. یہی دیکھ کر تو ختمی مرتبہ اپنے ساتھ غار حرا میں لے کر جاتے تھے نا، کہ اس کا علم اس مقام پر ہے. ورنہ اگر بچہ ہونے کی وجہ سے لے جاتے، ترحم کی وجہ سے لے جاتے، تو مکے میں بہت سے بچے تھے ان کو لے جاتے. جانتے تھے کہ اس بچے کا علم یہ ہے کہ جب یہ بطن مادر میں تھا اس وقت سے میرا احترام کرتا تھا. جانتے ہیں کہ اس بچے کو تو چھوڑ دیجئے، اس کی ماں کا مرتبہ یہ تھا کہ جب، بہت دفعہ سن چکے ہیں آپ یہ بات، کہ جب دیوار کعبہ شق ہوئی تو لگتا ہے کہ اس کی ماں اور پروردگار کے درمیان کوئی عہد و پیمان تھا، تبھی تو ڈر کے بھاگی نہیں، خانہ کعبہ میں داخل ہو گئی. پھر دیکھیے کوئی وعدہ تھا ورنہ دوڑتی بھی جاتی شوہر کو بلاتی کلید دار کعبہ تھے کعبے کے نگراں تھے جلدی آئیے ابو طالب یہاں پر دیوار کعبہ میں سوراخ ہو چکا ہے دیوار کعبہ شک ہو چکی ہے نہیں دیوار شک ہوئی یہ بی بی اندر چلی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشگی اطلاع تھی کہ اس موقع پر یہ واقعہ ہوگا تم یہ کرنا تو عزیزان گرامی علم ہمیشہ ایمان کو طلب کرتا ہے ایمان مزید علم کو تبھی تو پروردگار نے قرآن میں یہ کہا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ دونوں میں کنٹینیوس ٹینس لایا پروردگار مسلسل استمرار لایا وہ صیغہ لایا پروردگار فعل کا ورب کا کہ جو مسلسل تسلسل اور استمرار پر دلالت کرتا ہے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب کلمہ طیبہ اس کی جانب مسلسل اوپر جاتا رہتا ہے والعمل الصالح یرفعہ اور عمل صالح اس کلمہ طیبہ کو مسلسل رفعت دیتا رہتا ہے بھائی پہلے کوئی کلمہ طیب ہوگا اس کے بعد عمل صالح ہوگا وہ عمل صالح آئے گا پروردگار کہہ رہا والعمل الصالح یرفعہ ایک جگہ بلندی پر لے جا کر عمل صالح کلمہ طیبہ کو روک نہیں دیتا آیت کہہ رہی ہے ایک دفعہ کلمہ طیبہ آیا مسلسل اوپر جا رہا ہے کلمہ طیبہ آپ نے پڑھا اس کے بعد عمل صالح انجام دیا یہ کلمہ طیبہ پروردگار کی ملکوت میں جائے گا سورہ یاسین کی آخری آیت فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون پاک ہے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا ملکوت ہے یعنی آپ کلمہ طیبہ یہاں پڑھ رہے ہیں آپ کے عمل صالح کے ذریعے کلمہ طیبہ عالم غیب میں جا رہا ہے پروردگار اسے وصول کر رہا ہے اس کا مطلب یہ جب پروردگار وصول کرے گا تو کیا ہوگا تو جناب سیدہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے فرمایا سلام علیہا نے فرمایا دیکھو من اسعد الی اللہ اخلص عباداتہ جو پروردگار کی جانب پرواز کروائے گا اپنی خالص ترین عبادتوں کو انزل اللہ الیہ افضل تحیاتہ پروردگار اس کی جانب اپنے بہترین تحفے بھیجے گا اس کا مطلب یہ ہے یہاں پروردگار کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا کلمہ طیب تمہارے عمل صالح کے ذریعے مسلسل اوپر جاتا رہے گا اوپر جاتا رہے گا تمہارا عمل ایسا ہوگا ایک ایسے مقام پر لے جائے گا کہ جہاں عالم غیب ہوگا اور خود پروردگار تمہارے عمل کو وہاں وصول کرے گا تو یہ علم ہے جو ایمان کو کا تقاضا کرتا ہے ایمان ہے نئے علم کا تقاضا کرتا ہے اگلا مرحلہ علم کا پھر نئے ایمان کا بالکل زینے کی طرح سیڑھیوں کی طرح کہ آپ جب پہلے زینے پر قدم رکھیں اس قابل ہوتے ہیں کہ دوسرے زینے پر جائیں دوسرے زینے پر قدم رکھیں تیسرے زینے پر جائیں یہ مثال دے رہا ہوں میں کوئی مثال میں الجھ کر نہ رہ جائے کسی کا ذہن تو دیکھیے یہ مرتبہ ہے علم کا پروردگار نے یہی کہا حبیب ہم نے تم پر ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ہم نے قرآن کو نازل کیا ہر چیز کا بیان اس کے اندر ہے ہر چیز کا علم اس کے اندر ہے حبیب ہم نے تمہیں علم دیا قرآن میں لیکن ایک مرتبہ وہ بھی تھا کہ جب حبیب کو علم دیا پروردگار نے لیکن اس علم کو لینے کے باوجود جب پروردگار کے اس علم کو حاصل کرنے کے باوجود نبی مخالفین کے سامنے گئے اس علم کو لے کر اس علم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا نصارہ نجران نے پروردگار نے کیا حکم دیا حبیب قرآن علم ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم حبیب اب جو تم سے محاجہ کرے تم سے بقراطیت کرے کٹ حجتی کرے خواہ مخائی کی بحث میں الجھے اس علم کے بعد جو ہم نے تمہیں دے دیا ہے بہت توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی مقام علم سب سے برتر ہے پروردگار حبیب کو علم دے چکا ہے اچھا پہلے ایک مثال دے دوں آپ کو تاکہ بچے بھی میرے سمجھ لیں ایک ہے علم ایک ہے عمل ہے توجہ علم کیا ہے دیکھیں دو اور دو چار ہوتے ہیں لفظ میں کہہ دیا میں نے دو اور دو چار ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں میں نے کہا اچھا بچوں کے لیے دو پینسلیں رکھی میں نے ادھر دو پینسلیں ادھر اب اس کو ملا دیا کہا آپ گنو بچے نے کہا ایک دو تین چار یہ عمل کر کے دکھا دیا سیدھی سادھی مثال ہے واضح ہو رہی ہے نا بات آپ نے کہا کہ حضور فلاں کھانا اس طرح سے پکتا ہے میں بات میں گفتگو میں گفتاری انداز میں آپ کو بتا دیا تھیوری کے ذریعے آپ نے سن تو لیا لیکن یہ علم آ گیا عمل کیسے ہوگا جب آپ اس کھانے کو جا کر اس انداز سے تیار کریں گے تو علم آ گیا لیکن عمل اس کے بعد آتا ہے یعنی اس علم کو ظاہر کر دیتا ہے توجہ پروردگار فرمارا حبیب فمن حاجہ فمن حاجہ کفی ہے من بعد ما جاءک من العلم حبیب اب تو تم سے بقراطیت کرے کٹ حجتی کرے، خام خان کی بحث کرے، تو دیکھو اس علم کے باوجود جو ہم نے تمہیں دے دیا ہے تو دیکھو اس سے جا کر کہو اب علم کے بعد کس کا مرحلہ ہے؟ بھائی میں نے آپ کو بتا دیا کہ رات ہو چکی ہے، سورج ڈوب چکا ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ نہیں مان رہے، آپ کا ہاتھ پکڑوں گا، سامنے لے آؤں گا، آپ کو دیکھ لیجیے حضور سورج ڈوب چکا ہے، آپ کی آنکھیں صحیح ہیں نا؟ پردہ تو نہیں بنا ہوا، کپڑا تو نہیں ہے کوئی، نہیں، یہ کوئی جادو تو نہیں ہے، آپ دیکھیے سڑک پر گھومیے ٹہلیے باہر ادھر ادھر جائیے، رات ہو چکی ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو حبیب سے کہا پروردگار نے، حبیب دیکھو جاؤ، وہ علم جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے تم سے بحث اور گفتگو کی ہے، بکراتیت دکھائی ہے، تو دیکھو اب تم جاؤ اور ان سے کہو فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ بہت توجہ کیجیے گا، غور فرمائیے گا، اذان گرامی آپ مسلسل غور کر رہے ہیں، مزید غور کیجیے گا، اب ہم نے تمہیں علم دے دیا، آپ نہیں مان رہے نصارے نجران، تو تم ایک کام کرو حبیب، کہ تم کہو کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ترجمہ سب کو پتا ہے میں کیا کروں، ترجمہ کے بغیر گزارا نہیں ہے، حبیب تو ان سے کہو تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر جاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر جاتے ہیں، تم منفتحل گڑ گڑا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور دعا کیا کریں گے، فنجا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ خدا جھوٹوں پر لعنت کرے۔ حبیب تم بھی ان بچوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر تم ادھر دعا کرنا کہ ان پر لعنت ہو، خدا کی عذاب نازل ہو جھوٹوں پر، اور وہ تم پر لعنت کرے۔ خدا تو ہم ہیں نا، بیٹھے ہوئے مسند حق پر، جس کے لیے ہم چاہیں گے اس پر عذاب نازل کر دیں گے، یہاں کوئی سب کوئی جھگڑا ہی نہیں، کوئی اس میں پریشانی کی بات ہی نہیں۔ اگر عیسائی کو نصارہ نجران سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں تو تم دعا کرو ہم سے، محمد تم سمجھتے تم حق پر ہو، تم دعا کرو ہم سے، تمہاری دونوں کی دعا کا ہم سن رہے ہیں، نتیجہ جہاں ہم جیسا دے ہماری مرضی۔ بھائی میرا سوال یہ ہے، خدا سے بھی پیغمبر اکرم سے بھی، دونوں کی بارگاہ سے سوال ہے کہ علم سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں، علم تو آ گیا، آیت خود کہہ رہی ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم تو آ گیا، اب علم کے بعد مرتبہ ہوتا ہے عمل کا۔ کیا خدا کو آسمان سے اتار کر دکھایا ختمی مرتبہ نے، یا جناب عیسیٰ کو چوتھے آسمان سے اتار کر بتایا کہ یہ دیکھو عیسیٰ تم آ جاؤ بتاؤ کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا مقرب بندہ ہوں؟ نہ عیسیٰ کو آسمان سے اتارا، نہ خدا کو مادی وجود میں لا کر دکھایا، لے کے گئے تو فاطمہ علی اور حسنین کو لے کے گئے۔ تو حضور علم کے بعد مرتبہ ہوتا ہے عمل کا، یہ فاطمہ نہیں، یہ مرتبہ علم گزر چکا، اب مرتبہ عمل ہے، یعنی اگر تم میری تعلیم کا عمل دیکھنا چاہتے ہو، وہ عمل کہ جس کے بعد ایمان، وہ ایمان جس کے بعد عمل، وہ عمل جس کے بعد ایمان، اور نہ رکنے والا سلسلہ اگر کسی کی ذات میں موجے مار رہا ہے، کھاٹے مار رہا ہے، اگر کسی کا مرتبہ یہ ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اگر کسی کی ذات میں مرتبہ یہ ہے کہ وہ جتنا کلمہ طیبہ پڑھے مسلسل پروردگار کی بارگاہ میں جائے، پروردگار کی بارگاہ کی وسعت کتنی ہے؟ لا یعلم، کوئی نہیں جانتا، پس جب اس کی بارگاہ کی وسعت کو کوئی نہیں جانتا تو ان ہستیوں کے کلمہ طیب کی قبولیت کو کوئی نہیں جانتا کہ کس مرتبے پر ہے کلمہ طیب۔ جس طرح سے کلمہ طیب کو ان کے کوئی نہیں جانتا، اسی انداز سے ان کے انجام دیے ہوئے عمل صالح کی بلندی کو کوئی نہیں جانتا۔ قرآن عام مومن کے لیے کہہ رہا ہے الیہ یصعد الکلمہ الطیب، مسلسل جا رہا ہے، بھائی عام مومن کا کلمہ طیب مسلسل جا رہا ہے۔ ہم اور آپ مختلف علماء مولاناؤں کو دیکھ کے دین سیکھے، جو خود رسول سے براہ راست دین لے اس کا کلمہ طیب کہے جا کر رکے گا؟ الیہ یصعد الکلمہ الطیب اس کا عمل صالح کہاں جا کر رکے گا؟ والعمل الصالح یرفعہ، اس کا عمل صالح چھوڑ دیجیے، اس کے عمل صالح کو مسلسل کئی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے، اس کی نمازوں کو چھوڑ دیجیے، اس کے روزوں کو چھوڑ دیجیے۔ حضور نماز میں یہ ہستی ایسی ہے، اگر نماز میں یہ وہ کام انجام دے جو دوسرے مسلمان انجام دے تو شاید مکروہ ہو جائے، لیکن یہ ہستی اس منزل پر ہے کہ اس کے ساتھ پروردگار کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ یہ جب رکوع میں ہاتھ دے زکات دینے کے لیے تو مسلمان لاکھ جہد کرتے رہے، نماز باطل یا صحیح؟ آیت آسمان سے اترے گی، جب آیت اتر گئی، جب آیت اتر گئی تو کسی مولوی مفتی مجتہد کو، عالم کو، ذاکر کو، خطیب کو، فقیہ کو جرت کیا ہے یہ کہنے کی کہ پھر علی کی نماز کا کیا ہوا؟ ارے بھائی، خدا نے آیت اتار دی، تو علی کی نماز کی کراہیت اور صحت کے بارے میں بیٹھتا ہے؟ یوتون زکات بہم راہ کیوں؟ یہ لوگ ایسے ہیں کہ زکات دیتے ہیں رکوع کی حالت میں۔ پروردگار جس حالت کو نظر میں رکھ کر تعریف کر رہا ہے، ہما شبہ اسی آیت کو نظر میں رکھ کر اشکال تراشی، اعتراض تراشی کر رہے ہیں۔ تو میں آیت میں فضیلت کو دیکھوں یا اپنے جیسے غیر معصوموں کی تحریروں کو دیکھوں؟ تو حضرت گرامی، علم کا مرتبہ یہ ہے کہ علم کے ساتھ جب آ گیا تو علم کے بعد عمل ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو رسول خدا کا کلمہ طیبہ ہے، فاطمہ رسول خدا کی ذات سے نکلا ہوا کلمہ طیبہ ہے، علی رسول کی ذات کا کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ ہوتا کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ تو ان کی ذات ایسی ہے کہ اسی لیے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ کیونکہ از برا دہر درخون گلتیدہ، آج ڈاکٹر صاحب کا بسترا کل پڑھا نا میں نے، چن عجیب مسئلہ ہے، عجیب مرتبہ فکر ہے، میں کیسے بیان کروں اس بات کو کہ دیکھیے سید الشہداء کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں، کیونکہ سید الشہداء اپنے خون میں پروردگار کے لیے غلطہ ہوئے، کیونکہ سید الشہداء اپنے خون میں خدا کے لیے غلطہ ہوئے، پس بنا لا الہ گردیدے آس، اسی لیے لا الہ کی بنیاد ہوئے۔ حضور نعم بزی الایمان والعلم، ایمان کا بوجھ سنبھالتا ہے علم۔ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لا الہ کا بوجھ حسین نے سنبھالا ہوا ہے۔ بہر حق در خود خود غلطی دیا، پس بلا الہ الہ گردی دیا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، اگر خدا پوچھ لے رسول خدا سے کہ تمہارا عمل کیا ہے، رسول خدا کبھی فاطمہ کو آگے کریں گے، کبھی حسن حسین کو آگے کریں گے، کبھی علی کو آگے کریں گے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اور مجھے پڑھنے دیجئے بیدی صاحب کا، قمر مہندر سنگھ بیدی صاحب کا یہ شعر کہ جو میں نے سنا کسی سے، کتاب میں نہیں پڑھا، عجیب مرتبے پر آ کر یہ شعر کہا، اور عجیب شعر کہا۔ اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا سنا ہے فاطمہ؟ بس ایک دفعہ یہ منزل آتی ہے، یہ منزل آتی ہے، اور ایک دفعہ جناب سید سجاد، جناب امیر المومنین اور امیر المومنین کی اولادیں مناجات شابانیہ میں یہ کہتے ہیں، اللہم پروردگار اس سے دعا کرتے ہیں، فسما دعا اذا نادیتک واقبل علی الا ناجیتک فقد حربت الیک ووقفت بین یدیک مستقینا لک متضرعا الیک راجیا لما لدیک ثوابی تعرف ضمیری ولا یخفی علیک امر منقلبی ومثوائی وما اريد ان تصفف به من امری۔ پروردگار تو جانتا ہے میں سب سے بھاگ کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تجھے میرا ضمیر پتا ہے۔ پروردگار بنظر علی نظر من نادیتہ فاجابک واستعملت بمعونتك فاعطاك یا قریبا لا يبعد عن المقترب ويا جوادا لا يبخل عمن رجا ثوابه۔ پروردگار سید ساجدین پروردگار علی ابن ابی طالب کے جملے ہیں یہ. پروردگار علی کی بندگی کا ڈھنگ کچھ اور ہے. پروردگار انظر علیہ نظر من نادیتا ہوں فاجابک. پروردگار میری طرف اس طرح سے نہ دیکھ جس طرح سے اوروں کی طرف دیکھتا ہے. انظر علیہ نظر من نادیتا ہوں فاجابک. پروردگار میری طرف اس طرح سے دیکھ کہ جس کو تو نے جب بھی پکارا ہو اس نے تجھے جواب دیا ہو. یا قریب اللہ یا یبعد عن المقترب. پروردگار تیری ذات وہ ہے کہ اس کے بھی تو قریب ہے جو تیرے قریب نہ ہو, جو تجھ سے غافل تو اس کے بھی قریب. پروردگار وجعلنی. پروردگار مجھے قرار دے ان لوگوں میں سے کہ سائقہ لجلالک. پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو تیرے جلال کو دیکھ کر غش میں گر گئے. فنا جئته سرا وعمل لك جهرا. اب یہ جملہ کہوں گا اور معصوم کی شرعی ذمہ داریاں اور اپنی شرعی ذمہ داریاں. معصوم کس انداز سے عبادت کرتے تھے, ہم کس انداز سے عبادت کرتے ہیں, فرق کہاں پر ہے؟ پروردگار وجعلنی ممن نادیتہ فاجابک واستعملته بمعونتک فاتات. یا قریب لا یبعد عن المقترب ویا جوادا لا یبعد عن البلایا. ویا جوادا. پروردگار تو وہ جواد ہے. لا یبخل عما مجا ثوابا. کہ تو ایسا سخی ہے کہ تو اس سے اپنے فضل کے ساتھ کنجوسی سے کام نہیں لیتا کہ جو تیرے فضل کا امیدوار ہے. پروردگار مجھے قرار دے ایسا کہ جس کو تو نے پکارا ہو فسائقہ لے جلالے کا, تیرے جلال کو دیکھ کر وہ غش میں آ جائے. پروردگار سید سجاد کے اوپر اپنے جلال کی بارش اس انداز سے کر کہ تو جب اپنے جلال کو مجھے دکھائے تو سید سجاد غش میں آ جائے. فنادیتا ہوں سرا. اور پھر اس کے بعد تو سید سجاد سے مخفیانہ چھپ کر سرگوشی کرے. وہ عملہ لکا جہرا. لیکن سید سجاد کھلے عام تیری اطاعت کرے. عزیزان گرامی وہ کہ جس کے ساتھ پروردگار چھپ کر سرگوشی کرے وہ میرے برابر اور آپ کے کیسے ہو سکتا ہے؟ جائی کہوں سر رہا وہ عامل لکا جہرا. پروردگار میں تیرے جلال کو دیکھ رہا ہوں. بس عزیزان گرامی یہ جو مرتبہ ہے نا, یہ مرتبہ کہ جلال کو دیکھے. ان من انتہا بکلم استنیر وان من اعتصم بکلم استجیر. پروردگار ان رحمتنی. پروردگار ان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی. پروردگار جس نے تجھ سے اپنے راستے کی نہج کو لیا وہ نور کو لینے لگا. وَإِنَّ مَنِ اعْتَصَمَ بِكَ لَمُسْتَجِيرٌ. جس کی عصمت تو بن گیا, جس کی عزت تو بن گیا, اسے پناہ مل گئی. اِنْ حَرَمْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْزُقُنِي. پروردگار اگر تو مجھے اپنے کرم سے محروم رکھے گا تو اب تیرے علاوہ کون ہے جو مجھے رزق عطا کرے گا؟ وَإِنْ خَذَلْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُنِي. پروردگار اگر تو نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تو کون میری مدد کرے گا؟ سید سجاد مسلسل. پروردگار تو یا ملازم لازبک. پروردگار تو ان کی پناہ گاہ ہے کہ جو تیری پناہ میں آئے وہ خدا کو دیکھ رہا ہے. تو توحید کا مقام سمجھ میں آیا, علم کا مقام سمجھ میں آیا, اطاعت الہی کا مقام سمجھ میں آیا. ہم اور آپ پروردگار سے رزق کو طلب کر رہے ہیں. یہاں سید سجاد فرما رہے ہیں پروردگار ان من انتہج بک لمستنیر فسائقہ لجلالے کا. پروردگار تیرے جلال کو میں دیکھ رہا ہوں, تیرے ساتھ سرگوشیاں کر رہا ہوں. حضور جو توزیع مسائل کو دیکھ کے اپنے مسئلہ شریف کو حل کرے وہ اس کے برابر کیسے پہنچ جائیں گے ہم اور آپ کہ جس کے ساتھ پروردگار سرگوشیاں کرے؟ ایک مشکل آن پڑی ہے کہ میں میر کے چار پانچ بند لے کر آیا تھا اسی عبادت کے الفاظ, لیکن اسے میں چھوڑ رہا ہوں اور جناب حر کے حوالے سے میں کچھ دو بند پڑھوں گا اور اس کی تشریح اور مسائل کی منزل کی طرف آؤں گا. وقت پورا ہو چکا ہے, تقریباً دو منٹ اوپر ہو چکے. میں صرف 10:05 میں آپ حضرات کو چھوڑ دوں گا. تو دیکھیے مرحلہ یہ ہے. یا منتہا رغبت الراغبین. اے پروردگار تیری ذات ہے
جو رغبت کرنے والوں کا آخری نقطہ اختتام ہے، یعنی وہ تیری جنت کی طرف نہیں دیکھ رہے، تیری دوزخ کی طرف نہیں دیکھ رہے، تیری ذات کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہے کچھ لوگوں کے علم ایسے کہ جو اطاعت کے مرتبے پر پروردگار کی ذات کو دیکھتے ہیں، نہ جنت کا لالچ کرتے ہیں نہ جہنم کا خوف. یہ مرتبہ اور ہے، اور میرا اور آپ کا مرتبہ اور ہے، یہ مرتبہ اور ہے، یہ مسئلہ اور ہے، یہ انداز اور ہے. اس کی توحید کہاں ہم شمع کی توحید کے برابر ہو سکتی ہے کہ جو پروردگار کے جلال کو دیکھ کے غش میں آ جائے، جو پروردگار کی رعنائیوں کو دیکھے. ایک دفعہ میر نے بند دیا، اور کیا خوب بند دیا، نیمبا چشم سے ہرنے رخ مولا دیکھا، زیر سر زانوے شبیر کا تکیہ دیکھا، مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا. شہر نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا، عرض کی حسن رخ حور نظر آتا ہے، فرش سے عرش تلک نور نظر آتا ہے. میں اس کی پہلے اس بند کی کئی سال پہلے تشریح پیش کر چکا ہوں، لیکن مجھے مربوط کرنے کے لیے تشریح پیش کرنے دیجئے. نیم با چشم سے حر نے رخ مولا دیکھا، حر گھوڑے زمین پر گر چکے ہیں، ادگلی آنکھوں سے حسین کو دیکھ رہے ہیں. نیم با چشم سے حر نے رخ مولا دیکھا، کیا دیکھا؟ زیر سر زانوے شبیر کا تکیہ دیکھا. یقیناً آپ حضرات نے گریہ کر رہے ہیں، لیکن مسائل کی منزل نہیں ہے، لیکن آپ اپنے آنسوؤں کا آنے دیجئے، پابندی نہیں ہے کوئی. نیم با چشم سے ہر نے رخ مولا دیکھا، زیر سر زانوے شبیر کا تکیہ دیکھا، مسئلہ حل ہو گیا. ہر کیا دیکھ رہے ہیں؟ مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا. شہ نے فرمایا کہ ہر جری کیا دیکھا؟ حضور قبلہ میر صاحب، آپ تو خود فرما چکے ہیں کہ زیر سر زانوے شبیر کا تکیہ دیکھا، پھر دوبارہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں ہر سے کہ حسین نے پوچھا، سید الشہدا نے پوچھا کہ بھائی حسین ہر تم نے کیا دیکھا؟ شہ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں علم کچھ اور ہے، حسین کسی اور علم کے بارے میں استفسار فرما رہے ہیں. شہ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا؟ عرض کی حسن رخ حور نظر آتا ہے، فرش سے عرش تلک نور نظر آتا ہے. یعنی جس کا سر حسین کے زانوؤں پر ہو، در حقیقت وہ زانو حسین کا لگ رہا ہے، لیکن وہ آنکھ عالم بالا کو دیکھ رہی ہے. ارے جس کے گھٹنے کی یہ قیمت ہو کہ اس پر کسی کا سر آ کے لگ جائے، تو وہ علم کی تمام گہرائیوں کو چیرتا ہوا عالم بالا سے متصل ہو جائے، تو ذرا سوچو کہ جو اس کی روح سے متصل ہو جائے، اس کی کیا منزلت ہو. مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا، شہ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا؟ عرض کی حسن رخ حور نظر آتا ہے، فرش سے عرش تلک نور نظر آتا ہے. اب دیکھیے، یاد رکھیے گا، توحید کی آخری منزل کیا ہے، علم اور اطاعت الہی کی آخری منزل کیا ہے، کہ انسان نہ جنت کے لالچ میں کوئی کام کرے، نہ جہنم کے خوف سے وہ پروردگار کی ذات کو دیکھے، نہ جنت کی رعنائیاں اسے متاثر کر سکے، نہ حوروں کا حسن اسے متاثر کر سکے، نہ جنت کی نعمتیں اسے متاثر کر سکے. جنت کی نعمتوں کا خواہاں ہے، جنت کی نعمتوں کا تقاضا کرے، جہنم سے فرار کرے، لیکن اس وجہ سے عبادت نہ کرے. توجہ ہے نا، بہت باریک، ایک ہیئر لائن ڈفرینس ہے. تو آپ فرماتے ہیں جناب حور کی زبانی میرانی، باغ فردوس دکھاتا ہے مجھے اپنی بہار، صاف نہریں ہیں رواں، جھوم رہے ہیں اشجار، شاخوں سے میری طرف بڑھتے ہیں میوے ہر بار، پورے لاتی ہیں جواہر کے سبق بحر نثار. بہت توجہ کیجئے گا، حور کا دم نہیں نکلا ہے، آنکھیں اد کھلی ہیں، دم نکلنے والا ہے، اور حور حسین کو بتا رہے ہیں، مولا آپ نے جو پوچھا نا میں کیا دیکھ رہا ہوں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا دیکھ رہا ہوں. باغ فردوس دکھاتا ہے مجھے اپنی بہار، صاف نہریں ہیں رواں، جھوم رہے ہیں اشجار، شاخوں سے میری طرف بڑھتے ہیں میوے ہر بار، حوریں لاتی ہیں جواہر کے سبق بحر نثار. بہت توجہ کیجئے گا، بہت توجہ کیجئے گا، صاف نہریں ہیں رواں، جھوم رہے ہیں اشجار. مجھے دکھا رہا ہے باغ فردوس اپنی بہار، میں تھوڑی دیکھ رہا ہوں اس کی طرف. باغ فردوس دکھاتا ہے مجھے اپنی بہار، صاف نہریں ہیں رواں، جھوم رہے ہیں اشجار، شاخوں کی طرف میں نہیں جا رہا میووں کو چننے کے لیے، شاخوں سے میری طرف بڑھتے ہیں میوے ہر بار، میوے لپک رہے ہیں میری طرف، میں میووں کی طرف نہیں جا رہا. کیوں نہیں جا رہا؟ ارے سر جو حسین کے زانوں پر ہے، شاخوں سے میری طرف بڑھتے ہیں میوے ہر بار، پورے لاتی ہیں جواہر کے سبق بحر نثار. پورے طبق لا رہی ہیں، تھال تسلے لا رہی ہیں، بھر بھر کے جواہرات کے مجھ پر سے باری اور سبقے کرنے کے لیے، لیکن میں کسی اور چیز میں محب ہوں. ہے یہ رضوان کی صدا، جنت کا دروازہ ہے نا، جنت کا دربان ہے نا، جا جنت کا چوکیدار ہے رضوان، ہے یہ رضوان کی صدا، دھیان کدھر ہے تیرا، ہے یہ رضوان کی صدا، دھیان کدھر ہے تیرا. بھائی حسین ابن علی کو سستا نہ بیچیے، جنت کے عوض حسین کو مت بیچیے. رضوان کہہ رہا ہے حر سے، ہے یہ رضوان کی صدا، دھیان کدھر ہے تیرا، دیکھ اے شاہ کے مہمان یہ گھر ہے تیرا. جو شخص جمال امامت میں گم ہو جائے، جو شخص جمال توحیدی میں گم ہو جائے، جس کا علم یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے سب چیزوں کو دیکھ لے، اطاعت الہی کا مرتبہ یہ ہوگا اس کا پھر، کہ پھر ہے یہ رضوان کی صدا، دھیان کدھر ہے تیرا، دیکھ اے شاہ کے مہمان یہ گھر ہے تیرا. لیکن حور کی توجہ نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، یہ مرتبہ ہے علم کا، اور اس گھرانے کے بچے جب اپنا مرتبہ علم بتلاتے ہیں تو اپنے بچپنے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنا مقام اطاعت بتلاتے ہیں. یہی تو وجہ تھی کہ جب قاسم نے پوچھا بات مقاصد کے مطابق کہ چچا جان میرا نام بھی شہدا میں ہے، واقعہ بڑی تفصیل سے ہے کہ دیکھیے، کہا کہ ہاں علی بیٹا قاسم، کل تمہارا شش ماہ بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا. تو قاسم ایک دفعہ پریشان ہو گئے تھے کہ کیا اشکیا خیموں تک گھس آئیں گے. میں کہوں گا شہزادے اشکیا خیموں میں نہیں آئیں گے، یہ شش ماہ شہزادہ خود جائے گا باپ کے ہاتھوں پر. بعض تاریخوں میں پڑھا ہے نا آپ نے کہ وہ تعویذ بندہ تھا کہ جب کوئی مشکل کا وقت آئے تو تم اسے کھول کر دکھانا. مولا حسن کی وصیت بعض تواریخ کے مطابق ملتی ہے. عجیب مرتبہ اس شہزادے کا، عجیب درجہ ہے کہ اس نے یہ سوچا کہ اس سے بڑا مشکل کا وقت کیا آئے گا. اور جب حسین نے پوچھا بیٹا قاسم کیف الموت عندک، قاسم موت تیری نظر میں کیسی ہے بیٹا، تو کہا چچا جان احلا من العسل. بچہ ہے نا، اپنے بچپنے کا بھی اظہار کرے گا اور معرفت الہی کا بھی اظہار کرے گا. کہا کہ چچا جان موت میری نظر میں شہد سے زیادہ شیریں. بس ایک دفعہ علی اکبر سے سلسلہ شروع ہوا بنی ہاشم کا، اولاد عقیل گئی، اولاد جعفر گئی. ایک دفعہ مقتل کے الفاظ ہیں کہ قاسم آئے اور قاسم نے فاستأذن الحسین، حسین سے اجازت مانگی. ایک دفعہ حسین نے قاسم کو دیکھا فاعتنقہ، عجیب مرحلہ، حجت خدا امام برحق فاطمہ کا لاڈلا ایک دفعہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا. فاعتنقہ قاسم کو گلے لگایا، بکیا یہ دونوں چچا بھتیجے مل کر اتنا روئے حتی غشی علیہما، ان دونوں پر غش آ گیا. ایک دفعہ جب غش سے دوبارہ افاقہ ہوا تو کچھ عجب نہیں کہ مولا نے پوچھا بیٹا قاسم اپنی ماں سے اجازت لے کر آئے ہو. قاسم نے کہا ہوگا کہ چچا جان ماں نے ہی تیار کر کے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. مقتل کے الفاظ ہے، راوی کہتا ہے فخرج من الخیام، ایک بچہ نکلا لم یبلغ الحلم، کہ بہت ہی چھوٹا تھا، ابھی اس کی مسے بھی نہیں بھیگی تھی. جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا کانہ شقت قمر، لگتا تھا کہ خیمے سے ایک چاند نمودار ہوا. حسین نے ذوالجلالہ پر بٹھایا، عباس نے لگام پکڑی ہوگی، حسین نے سوار کیا ہوگا. بس ایک دفعہ قاسم جب ذوالجلالہ کی جانب جا رہے تھے نا عزیزان گرامی، مقتل کے الفاظ فن قطع شسعون علیہ، قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. بس ایک دفعہ قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا، قاسم جھک کر جوتے کا تسمہ باندھنا چاہ رہے تھے کہ حسین ابن علی دوڑتے ہوئے گئے، مولا عباس سے کہہ دیجئے کہ جوتے کا تسمہ باندھے، حسین دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر جوتے کا تسمہ باندھا، اتنی محبت بس ایک دفعہ قاسم میدان میں گئے، رجس پڑا، جنگ کرنا شروع کی، آپ جانتے ہیں بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑا، کتنے بہادروں کو مارا، لیکن بچہ ہے 13 سال کا سن ہے، کئی پہر کی بھوک اور پیاس ہے، پسینہ بھی نکلا، زخم لگے، اب قاسم پر گھوڑے پہ بیٹھنے کی ہمت نہیں ہے، بس ایک دفعہ پسر سعد نے حکم دیا، علی کا پوتا ہے، ہر طرف سے گھیر کر مارو، فوجوں نے گھیرا ڈالا، کہیں سے تیر آیا، کہیں سے تلوار آئی، کہیں سے نیزہ آیا، اب یہ شہزادہ گھوڑے کی پشت پر نہ سمجھ سکا، ہمارا سلام ہو امام حسن مشتبہ پر، مولا حسن کا یہ جان گھوڑے کی پشت پر نہ سمجھ سکا، بس ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر آیا، گرتے ہوئے آواز دی، السلام علیکم یا ابا، اے چچا سلام لیجئے، کربلا کا واحد شہید تھا جس نے رشتے کے ساتھ پکارا، اکبر گرے، نہ کہا یا بابا جان سلام لیجئے، عباس نے نہ کہا یا میرے بھائی سلام لیجئے، مقتل میں ملا تو صرف یہی بچہ، کہا چچا جان میرا سلام لیجئے، بس ایک دفعہ فحمل علی القوم کاللیث الغضبان، حسین نے لشکر پر حملہ کیا، بکھرے ہوئے شیر کی طرح لشکر کو اکیلے ہٹایا، ایک طرف سے عباس لشکر کو دھکیلا، ایک طرف سے حسین نے دھکیلا، ایک دفعہ دوڑتے ہوئے قاسم کے پاس آئے تو دیکھا قاسم ایڑیاں رگڑ کے روح بدن سے جدا ہو چکی ہے، بس حسین نے ایک جملہ کہا، بیٹا قاسم عز و اللہ علی عبدک ان تدعوہ فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک، بیٹا قاسم یہ تیرے چچا حسین پر، اس سے سمجھ میں آتا ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا، کہ قاسم نے بابا حسن مصطفیٰ کو بھی مدد کے لیے پکارا تھا، علی مرتضیٰ کو بھی مدد کے لیے پکارا تھا، حسین کو بھی مدد کے لیے پکارا تھا، جانتے ہیں حسین نے لاش پر آ کر کیا کہا، کہا بیٹا قاسم کتنا شاک ہے تیرے باپ پر، تیرے چچا پر، تیرے دادا علی مرتضیٰ پر، کہ وہ تو ان کو مدد کے لیے بلائے اور وہ نہ آ سکے، بس ایک دفعہ قاسم کے لاشے کو گنج شہیدہ نے اٹھا کر لائے، میں کہوں گا مولا کتنا شاک گزرا آپ کے دل پر کہ قاسم کے لاشے کو نہ دیکھ پائے، قاسم کے مصائب پڑے، مولا ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ قاسم کا بدن اور سر میں جدائی ہوگی، یہ لاش تو کے نیزا پر، اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم